بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حضرة حكيم الأمة مولانا أشرف علي صاحب ثانوي رحمه الله تعالى کے خلفاء میں سے ایک مشہور نام ہے حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کا. یہ سکول میں ٹیچر تھے اور ماسٹر تھے اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ ہوئے اور جس طرح ایک مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اطلاع کا اپنے احوال کو بتلانے کا اور احوال کو بتلانے پر شیخ کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے خط کے ذریعے زبان سے مجلسوں میں اس کی اتباع کرنا, تو ایک مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اطلاع کہ شیخ کے سامنے کھلی کتاب بن کر رہنا, سپردگی کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, طلب اور احتیاج کے ساتھ اس کے ساتھ رابطے میں رہنا اور شیخ کی طرف سے جو رہنمائی ملے اس پر عمل کرنا. جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالی شانہ نے انہیں دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور پھر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسی حضرات بھی ان کے پاس جا کر بیٹھنے لگی. تو گزشتہ ہفتے کی نشست میں ان کے حالات میں سے کچھ ہم سننے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. جو لوگ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں انہیں راستے کا علم ہوتا ہے, تو ان کی باتوں کو سن کر ہمارے لیے بھی راستہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے حج کا ارادہ رکھنے والا آدمی جہاں کہیں کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ حج کر چکا ہے اور حج کی باتیں کر رہا ہے تو بہت دھیان سے سنتا ہے, اس لیے کہ جو منزل تک پہنچ چکے ہیں ان کی باتوں کو سننے سے ہمارا بھی منزل تک کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو ان کے حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے حافظ محمد اسحاق صاحب ہیں, ابھی حیات ہیں, اور حافظ قرآن, مگر وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ مرید سے وابستہ ہو گئے. تو ہے حافظ قرآن مگر ادارہ تالیفات اشرفیہ کے نام سے ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا اور اس ادارہ تالیفات اشرفیہ سے اتنی اتنی کام کی کتابیں چھپی اور اس سے عوام کو, خواص کو, سب کو بہت نفع پہنچ رہا ہے. تو یہ کتاب بھی انہوں نے ہی تیار کی ہے, حافظ محمد اسحاق صاحب. اور گزشتہ ہفتے کی نشست میں جو حصہ پڑھا جا رہا تھا اس میں یہ بتلایا جا رہا تھا کہ وہ اپنی رویداد بیان کر رہے تھے کہ میں حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیسے پہنچا. تراوی کے بہانے سے, 16 سال کی میری تقریباً عمر تھی, میں پہنچا اور پھر پورا مہینہ حضرت کے پاس جاتا رہا, اس لیے کہ تراوی انہی کی مسجد میں پڑھا رہا تھا, تو ملاقاتیں ہوتی رہی, عقیدت بڑھتی رہی, اور حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کی مسجد میں مجلس ہوتی تھی، تو اس مجلس میں وہ ظاہر ہے کہ اپنے شیخ کا تذکرہ کرتے تھے کہ حضرت کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، حضرت سے ہم نے یہ سنا، اس سے اور زیادہ عقیدت بڑھی. تو انہوں نے پھر اپنی درخواست رکھی کہ مجھے بیعت فرما لیجیے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی نہیں کی، حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ فلاں فلاں کتاب پڑھ لو، تبلیغ دین اور قصد السبیل، ان دو کتابوں کو پڑھ لو، پھر مجھ سے بات کرو. تو دیکھو مشائخ جو ہے وہ بیعت کرنے سے پہلے بھی تربیت فرماتے ہیں کہ پہلے ان کتابوں کو پڑھو، ان کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ بیعت کیوں ہوا جاتا ہے، مرید کیوں ہوا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے، شیخ کا انتخاب کیوں ہوتا ہے، کہ پہلے پڑھو اس کو، پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مانتا ہے یا نہیں. ابھی بات نہیں مانے گا جبکہ ضرورت ہے، تو بیعت ہونے کے بعد کیا مانے گا. تو امتحان بھی ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اور پھر یہ کہ جب واپس بھیج دیتے ہیں تو دوبارہ آتا ہے یا نہیں اس کام کو کر کے. تو پھر یہ دوبارہ آئے اور کہا کہ وہ میں کتابیں پڑھ چکا ہوں، اب بیعت فرما لیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا جلدی ہے؟ تو کہا آپ نے تو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب دو کتابوں کو پڑھ لے گا تو میں بیعت کر لوں گا. اب سارے آداب سے بھی اس وقت واقف نہیں تھے، شروع میں آداب سے واقف نہیں ہوتا آدمی، وہ بعد میں اسے احساس ہوتا ہے جیسے جیسے سیکھتا جاتا ہے کہ میں نے کتنی بیعت بھی کی ہے اب تک. تو پھر حضرت نے انہیں مرید کر دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ نے تقاضا کیا تو فرمایا کہ اچھا فلا دین آنا، بیعت کر لیں گے. بندہ مقررہ دین حاضر ہوا تو فرمایا جلدی کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنی کم عمری کی وجہ سے آداب وغیرہ سے میں بالکل بندہ تہی دامن تھا. میں نے عرض کیا کہ حضرت آج کے دن کا تو آپ نے وعدہ فرمایا تھا، بس یہ کہنا تھا کہ حضرت والا نے اس گستاخی بھرے جملے کو محبت پر محمول فرما کر ارشاد فرمایا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ماہنامہ البلاغ تھا، اس میں سے خطبہ پڑھ کر بندہ کو بیٹھ فرما لیا.
یعنی دیکھو توازو کتنی تھی کہ ماہنامہ البلاغ دارالعلوم کراچی سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، تو ماہنامہ البلاغ تھا اسے لے کر کے آئے اور اس میں سے خطبہ پڑھا بیعت کرنے سے پہلے. شرم یا حیا نہیں آئی؟ اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ خطبہ میں نے کیوں پڑھا، یہی خطبہ کیوں پڑھا میں نے بیعت کرنے سے پہلے. جی.
اور فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی خطبہ پڑھ کر حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحم اللہ کو بیعت فرمایا تھا. پھر اس کے بعد عجیب توازو بھرے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ ہمارے دادا پیر حضرت حاضی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس نیت سے مرید کر لیتا ہوں کہ اگر وہ مقبول ہوگا تو وہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر ہم مقبول ہوئے تو ہم اس کو لے جائیں گے. پھر فرمایا میں تو کسی قابل نہیں ہوں. حضرت حاضی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس نیت سے مرید کر لیتا ہوں کہ اگر وہ مقبول ہوگا تو وہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر ہم مقبول ہوئے تو ہم اس کو لے جائیں گے. پھر فرمایا میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں بھی یہی نیت کر کے بیعت کر لیتا ہوں. میں واپسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو فرمایا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. گھر تشریف لے گئے تو ایک نیا 100 روپیے کا نوٹ لے آئے اور بندہ کو عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا جاؤ اس کو اپنی ضروریات پر خرچ کرو. اس وقت بندے کے لیے بہت بڑی رقم تھی اور بالخصوص حضرت والا کی طرف سے تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مرید نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ معاملہ دیکھا کہ بیعت کے بعد حضرت نے ہی اپنے دست شفقت سے یہ کثیر رقم عنایت فرمائی، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ کمال شفقت سے یہ بھی فرمایا آئندہ کوئی بھی ضرورت ہو بے تکلف آ کر بتا دیا کرو۔
حضرت نے محسوس کر لیا ہوگا کہ یہ نو عمر لڑکا ہے اور حالات مالی سازگار نہیں ہے، تو حضرت نے 100 روپیے عنایت فرمائے اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمائے، پہلا ابھی تو بیعت ہوئے اور 100 روپیے عنایت فرمائے اور فرمایا کہ آئندہ بھی جب ضرورت پڑے تو مجھے اطلاع کر دیا کرو۔ جی
میرے حضرت بڑے عجیب تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا اعلیٰ نمونہ تھے، ہر کام میں ہر معاملے میں اعتدال پر عمل تھا۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت و تعلق کی وجہ سے کوئی ہدیہ بھیجتا یا دیتا تو آپ اس کی بہت قدر فرماتے اور انتہائی خوشی و محبت سے بار بار شکریہ کے الفاظ سے وصول کرتے، اور دیکھنے والے کو تاثر ملتا کہ جیسے آپ اس کے منتظر ہوں۔ اس سلوک اور محبت بھرے انداز کو دیکھ کر ہدیہ دینے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج کل عام دستور کے مطابق یہ پرخلوص ہدیات کے لین دین کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جہاں کہیں پایا بھی جائے تو ہدیہ لینے والے انتہائی بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں اور ہدیہ وصول کی اطلاع تک کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو کچھ کتابیں ہدیہ بھیجیں تو موصوف نے بڑی مشکل سے شکریہ کے لفظ پر اکتفا کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید انہیں میرے ہدیہ دینے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، بس رسماً انہوں نے شکریہ کہا ہے، جس سے طبیعت رنجیدہ ہوئی۔ اور کیوں نہ ہو، جب محبت و خوشی کے جواب میں بھی خوش اور روایت کے الفاظ بھی نہ ملے۔ حالانکہ شریعت میں مسلمان سے ملاقات کے وقت مسکرا کر ملنے کو بھی ثواب اور صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اعزاء میں سے ایک صاحب کو متعلقین میں سے کچھ ہدیہ بھیجا کچھ ہدایہ بھیجتے رہتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اعزاء میں سے ایک صاحب کو متعلقین میں سے کچھ ہدایہ بھیجتے رہتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے حضرت والا سے کہا میری طرف سے انہیں شکریہ کہہ دینا۔ اس پر حضرت والا نے ان کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ خالی شکریہ شکریہ کیا ہوتا ہے، شکریہ بھی ادا کرو اور ان سے زیادہ اچھا ہدیہ بھیجو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو تمہیں بھی جواب میں اچھا ہدیہ بھیجنا چاہیے۔
اصل میں یہ ہدایہ اور تحائف گفٹس کی لین دین جو ہے وہ ایک رسمی چیز ہو کر کے رہ گئی ہے۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ کچھ لینا دینا، خوشی کے موقع پر کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں، ایسے ہی کچھ لیتے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے تو لینے والے دینے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صرف خالص سامنے والے کی محبت کی وجہ سے دے رہا ہے. یعنی دے رہا ہے اس نیت سے کہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے اس لیے دے رہا ہوں، اور میں ان کی محبت کو چاہتا ہوں اس لیے دے رہا ہوں، ان کی محبت جو میرے لیے ہے اس محبت کو بڑھانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہدیہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں تمہاری محبت پیدا ہوگی، اور اگر پہلے سے ہے تو بڑھے گی. تو دونوں طرف سے لینا دینا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ شاگرد دیتا رہے استاد لیتا ہی رہے، یا استاد اگر مشفق ہے تو وہ دیتا ہی رہے اور شاگرد لیتا ہی رہے. یہ نہیں کہ مرید دیتا ہی رہے اور پیر صاحب لیتے ہی رہے، یا الٹا معاملہ. یہ نہیں کہ ماں باپ دیتے ہی رہے اور اولاد لیتی ہی رہے، یا الٹا معاملہ. نہیں، دونوں طرف سے ہو. آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے. محبت نہیں ہے تو محبت پیدا ہوگی، اور محبت ہے تو محبت بڑھے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جو ہدیے کی لین دین ہے اس کا جو فائدہ ہے، ثمرہ ہے، وہ کیا بیان فرمایا؟ محبت. کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور اگر پہلے سے ہے تو بڑھے گی. اس میں یہ نیت بھی نہ ہو کہ میں ہدیہ دوں گا تو یہ میرے لیے دعا کریں گے، یہ نیت بھی نہ ہو کہ میں انہیں ہدیہ دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا. صرف محبت نیت ہو. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بڑے صاحب علم شخص. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو دو خلفاء کی آپ کو اجازت تھی، اور حضرت کی کچھ شفقت مجھے بھی حاصل ہوئی. تو اپنی حالت کے مطابق جب بھی حضرت کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتا تھا، کبھی 5 پاؤنڈ کبھی 1 پاؤنڈ، تو تعلیمن حضرت پوچھتے تھے کہ کس نیت سے دے رہے ہو؟ حالانکہ حضرت کو علم تھا کہ پہلے یہ دے چکے ہیں مجھے، اور میں یہ سوال پوچھ چکا ہوں گزشتہ سال بھی، کس نیت سے دے رہے ہو؟ تو میں کہتا تھا کہ حضرت محبت کی وجہ سے دے رہا ہوں. تو ہم چونکہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، پھر پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، تو بظاہر مولوی آدمی، تو حضرت رقم کو نہیں دیکھتے تھے. حضرت خوش ہوتے تھے اور ایسے دو ہاتھ رکھتے تھے، اور دونوں ہاتھوں میں وہ رقم لیتے تھے اور ایسے سر سے لگاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ پھر تو ضرور لوں گا. تو دیکھو رقم نہیں دیکھی جاتی اس میں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپس میں لین دین ہو تو صرف کس وجہ سے؟ وہ محبت. اب کتنی کوتاہیاں ہیں اس میں. میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مجھے دیتا رہتا ہے، نہیں دوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، شاید بات ہوگی. اس لیے دے رہا ہوں کہ شادی ہے، اور شادی میں سارے رشتے داری دیں گے، میں نہیں دوں گا تو برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا. شادی ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، بھانجا ہے میرا، اسے مجھ سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، شادی کی خوشی کے موقع پر اگر کچھ دوں گا تو محبت بڑھے گی. شادی ہے، بہن کو بھی کچھ دوں گا تو محبت بڑھے گی. تو پہلی بات یہ کہ نیت صرف کیا ہو؟ محبت. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا کی غرض سے ہدیہ دینا رشوت ہے. کہ رشوت دے رہا ہے کہ یہ ہدیہ دے رہا ہوں میرے لیے دعا کرنا, اپنا انداز تھا حضرت کا. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو, دعا کی درخواست کر کے کچھ پیش کرنا یہ تو رشوت ہے, میں مفت میں دعا کروں گا بغیر ہدیے کے. اور حضرت فرماتے تھے کہ ثواب کی نیت سے ہدیہ دینا یہ صدقہ ہے, خیرات ہے یہ تو, جیسے غریب پر خرچ کرتے ہیں ثواب کی نیت سے, جیسے مسجد میں للہ دیتے ہیں ثواب کی نیت سے, تو یہ للہ رقم دے رہے ہیں کسی کو ثواب کی نیت کا, یہ تو صدقہ ہے. ہدیے میں تو صرف یہ کہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں, اس میرے مسلمان بھائی کی سے مجھے جو محبت ہے اس محبت کو بڑھانے کے لیے, اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے محبت بڑھے گی. اور جہاں دونوں طرف محبت ہوتی ہے تو وہاں آپ لاکھ دے دو یا ایک پاؤنڈ دو, فرق کوئی نہیں پڑا, خوشی ضرور ہوتی ہے. جہاں مقصود مال ہوتا ہے تو لاکھ دیں گے تو خوش ہوگا اور ایک تسبیح دیں گے تو ناراضگی. محبت ہوتی ہے تو وہاں یہ اچھا مجھے یاد کیا, مجھے یاد کیا, وہاں تو قدر و قیمت یاد کرنے کی ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص جاتا تھا اور جا کر یہ کہتا تھا کہ میں سہارنپور سے آیا ہوں اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے, یہ کوئی کہتا تھا, ارے بھائی آگے آنے دو ان کو, آگے آگے ادھر ادھر, حضرت شیخ الحدیث صاحب کے پاس سے آئے, شیخ الحدیث صاحب نے سلام کہا ہے, اور کیا کہا ہے شیخ الحدیث صاحب نے, اس لیے کہ حضرت رائے پوری کو حضرت شیخ الحدیث صاحب سے محبت بہت زیادہ تھی. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ وہ حضرات جن کا تعلق رائے پور تھا اور مجھ سے ان کی چپکڑی سی رہتی تھی, وہ بھی ناک رگڑ کر رائے پور جانے سے پہلے مجھے ملنے کے لیے ضرور آتے تھے. میرے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے مگر رائے پور جانے سے پہلے یہاں ضرور آتے تھے سہارنپور, اور سہارنپور آ کر مجھے ملتے تھے نہ چاہنے کے باوجود, یوں مجھے نہیں ملیں گے وہ مگر رائے پور جانے سے پہلے ضرور ملیں گے, اس لیے کہ پتا تھا کہ وہ جب مجھے کہیں گے کہ رائے پور جا رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ حضرت کی خدمت میں سلام پیش کر دینا. اور وہاں جاتے ہی وہ کہتے تھے کہ حضرت میں سہارنپور سے آ رہا ہوں, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا, ارے شیخ الحدیث آ جاؤ آگے. تو حضرت رائے پوری کے قرب کو حاصل کرنے کی نیت سے ہر شخص شیخ الحدیث صاحب کی دعا کو لے کر جاتا تھا, سلام کو لے کر. یہ جو ایک دوسرے کو ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ صرف محبت کی وجہ سے, یہ مسئلہ جب سمجھ میں آ گیا تو اب کوئی اپنی شان کو نہیں دیکھے گا. آج کل ہم ایک دوسرے کو ہدیہ کیوں نہیں دیتے, یہ جو لینے دینے کا رواج ختم ہو گیا, اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق. شان تو شرم لگتی ہے کہ یار ایک تسبیح شرم لگتی ہے, ایک عطر کی شیشی نہیں شرم لگتی ہے, انہوں نے تو ابھی مجھے بہت قیمتی عود لگایا اور میرے پاس 50 پینے کی شیشی ہے میں کیسے پیش کروں, شان نا. اس لیے نہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے اور دل نے چاہا کہ کچھ پیش کروں اور اپنی طاقت یہی ہے, اس لیے یہ اس وقت کے حالات اسی کی اجازت دیتے ہیں, یہ آپ قبول فرما لیجیے, نہ اسے شرم آئے گی نہ اسے, اس لیے کہ مقصود وہ مال و متاع نہیں ہے, مقصود تو ایک دوسرے کی محبت کی خاطر ایک دوسرے کو دینا ہے. تو پہلی بات کیا ہے بھائی, ہدایہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ محبت کی خاطر, بس نیت یہ ہو محبت. آپ اپنے مسجد کے امام کو یا آپ کے گاؤں کے کسی امام کو کچھ یہاں سے ہدیے کی رقم بھیجیں یا وہاں انڈیا پاکستان جائیں اور ہدیے کی رقم دیں, یہ خیال بالکل نہ آئے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اسے کام آئے گا, یہ محتاج ہوگا نا. ہدیہ دیا جاتا ہے محبت بڑھانے کے لیے, محبت پیدا کرنے کے لیے, محبت جو ہے اسے باقی رکھنے کے لیے, محبت کی خاطر مجھے ان سے محبت ہے اور میں ان کی محبت چاہتا ہوں اس لیے دے رہا ہوں. تو پہلی بات یہ کہ ہدیے میں نیت محبت ہونی چاہیے. نمبر دو, جب محبت نیت ہوگی تو دوسرا مسئلہ خود بخود آ جائے گا کہ اپنی اس وقت کی جو حیثیت اور طاقت ہے اس کے مطابق دے دو. مثال کے طور پر ایک شخص بہت مالدار ہے اور وہ اپنے کسی محبت والے عالم سے ملنے کے لیے گیا, اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گیا, اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ جلدی جلدی میں پہنچ گیا, وہ کہیں جا رہے تھے اور اگر اس میں کچھ شاپنگ واپنگ کے لیے جاتے تو مشکل ہو جاتا, گھر اگر بٹوا لینے کے لیے جاتے تو اس کی ملاقات چلی جاتی ہے. ملاقات ہو گئی الحمدللہ, وقت پر پہنچ گئے, اب جیب میں پیسے نہیں ہے, گفٹ کے بغیر گئے ہیں, اور دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, یہ انڈیا جا رہے ہیں, ایک مہینے کے بعد ملاقات ہوگی, دل چاہتا ہے کہ کچھ دے ان کو, تو جیب میں ہاتھ رکھا تو ایک تسبیح نکلی. تو دیکھو اب اس وقت میسر یہی ہے, وہ پیش کر دو. یہ ہے ہدیہ کا, یہ کہ محبت کی خاطر دی جاتی ہے. جب محبت کی خاطر ہے یہ ٹوکن آف لو ہے, اور ٹوکن آف لو میں کچھ بھی چل جاتا ہے. دیکھو جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں آپ لاکھوں دے دیں گے تو بھی کچھ فائدہ نہیں, وہ اڑا دے گا ان لاکھوں کو, اور جہاں محبت ہوتی ہے تو بہت معمولی ٹوٹی پھوٹی چیز بھی آپ دیں گے تو وہ زندگی بھر محفوظ رکھے گا کہ یہ میرے دوست کی ہے, یہ میرے والد نے مجھے دی ہے, یہ فلاں نے دی ہے, یہ فلاں کی چیز ہے. تو محبت کی خاطر دی دینے والا محبت کی نیت سے دی, یہ مجھے محبت ہے اور ان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں, بڑھانا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو, محبت بڑھے گی, اس لیے دے رہا ہوں. اور دوسری بات سنت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ ہدیہ دیتے تھے ہدیہ لیتے تھے, پر شان اس میں نہیں, شان نہیں. مالدار آدمی ہے, حالات اپنے اس وقت نہیں, دے دے. غریب آدمی ہے وہ بھی دے دے جو کچھ بھی ہے. لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرسن شاتن, لا تحقرن جارت لجارتها, ایک پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے کچھ دیتے وقت ہرگز ہرگز دی جانے والی چیز کو حقیر نہ سمجھے. یہ زلیخا عائشہ کو کچھ دینا چاہتی ہے, اور عائشہ بھی غریب ہے, زلیخا بھی غریب, یہ عائشہ مالدار گھرانے کی, زلیخا غریب گھرانے کی. اب یہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ایک کلو کھجور ان کے لیے تو بہت معمولی چیز ہے نا, دینے والی ہرگز حقیر نہ سمجھے دی جانے والی چیز کو. ولو فرسن شاتن, بکری کا کھر اگر ہے, صرف گوشت نہیں بکری کا کھر, گھر میں کہیں سے بکری کا کھر آ گیا, یہ بالکل نیچے کا حصہ جسے یوں برابر صاف کر کے, پائے سے بھی نیچے کا حصہ, بالکل اخیری حصہ, تو اسے اگر صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو وہی اگر میسر آئے یا دل میں وہی خیال آئے کہ یہ دے دو تو وہ بھی دے دو. اخلاص سے اگر ایسی حقیر اور گھٹیا چیز بھی آپ دو گے اس کی وجہ سے بھی محبت پیدا ہوگی اور محبت بڑھے گی. اور محدثین نے فرمایا ہے کہ اس کا دوسرا مطلب بھی ہے. پہلا مطلب تو یہ کہ دینے والی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لینے والی بھی حقیر نہ سمجھے, جو کچھ آئے اسے گئے محبت سے دیا ہے, جو کچھ ان سے ہو سکا دیا, ان کے دل میں جو بات آئی وہ دے دی, ہے مالدار مگر دیا حقیر, کوئی گھٹیا چیز کوئی حقیر سی چیز کوئی بات نہیں, ان کے دل میں یہ بات آئی. تو لینے دینے میں کوئی بھی چیز ہو شان کا خیال نہ رہے اس میں, شان کا خیال نہیں بھائی. تو ایک نیت کیا ہے, محبت, دوسری سنت, اور دینے میں اپنی شان نہیں, حالات جو کچھ جس وقت ہیں اس کے مطابق دے, سامنے والے کو محتاج سمجھ کر بھی نہ دے, چاہے وہ محتاج ہو. اور رہی بات ثواب کی, دو تو خود بخود مل جائے گا, نیک عمل ہے, اس لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں اس کی کہ ثواب کے لیے دے رہا ہوں, محبت کی خاطر. چوتھی بات, دینے میں دوسری کوئی غرض شامل نہ ہو, سوائے محبت کے، سوائے ان کے دل کو اپنی طرف اللہ کی خاطر پھیرنے کی. ان کا دل میری طرف ہو جائے گا تو میں کچھ اور حاصل، یہ نہیں. ان کا دل میری طرف ہو جائے گا، میرا دل ان کی طرف ہے، محبت، اللہ راضی ہوگا. اور کوئی نیت نہ ہوگی، ان کی ادھر توجہ ہو گئی، یہ تو رشوت ہو جائے گی، تو فلاں کام ہوگا فلاں نہیں ہوگا. خالص خالص غرض محبت، اور دوسری کوئی غرض نہ ہو. ہاں دینی غرض ہو سکتی ہے کہ ان کے دل میں اگر نرمی پیدا ہو جائے گی تو ان کی توجہ ملے گی تو علم حاصل ہوگا، ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی تو ان کی تعلیم میں برکت پیدا ہوگی، ان کی تربیت میں برکت پیدا ہوگی. اصل بنیادی چیز یہ، دوسری کوئی غرض نہ ہو. دینے والے، اب جی میں آیا کہ شادی سے 2 مہینے پہلے کوئی ہدیہ دے دیں تو شادی سے 2 مہینے پہلے دے دو. جی میں آیا اور ہر ہفتے دے رہے ہیں اور شادی کے موقع پر دل نے نہیں چاہا تو نہیں دیا. یہ جو جبرن دیتے ہیں، دینے کا جی چاہے نہ چاہے، شادی ہے تو دینا ہی پڑے گا، عمرے میں جا رہے ہیں تو دینا ہی پڑے گا، حج کے لیے جا رہے ہیں دینا ہی پڑے گا، انڈیا جا رہے ہیں دینا ہی پڑے گا. شان پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے بے تحاشا شادیوں میں اور خوشی کے موقعوں پر خرچ ہوتا ہے، مگر پھر بھی خاندانوں میں ٹوٹ اور پھوٹ ہی ہے. کیوں محبت پیدا نہیں ہوتی اتنا ہدیہ دینے کے باوجود بھی؟ اس لیے کہ ہدیہ ہو تو محبت پیدا ہو نا. ہدیے کے لیے تو یہ ساری شرطیں ہیں، ہدیہ ہی نہیں ہے جب، یہ تو دکھاوے کے لیے ہے، لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے ہے، شرم و حیا کی وجہ سے ہے، تو یہ تو ہدیہ ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. جب ہدیہ نہیں ہے تو محبت تو ہدیہ پر پیدا ہو، جب ہدیہ ہی نہیں ہے تو محبت کیسے مرتب ہوگی؟ اللہ تعالی میں ہمیں توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. اچھا لینے والا بھی دیکھے، لینے والا کہ ان کے ساتھ میرا تعلق کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. لینے والا یہ دیکھے کہ میں ایکسپیکٹیشن میں تو نہیں تھا کہ ہاں کچھ ان کے یہاں جا رہا ہوں تو ضرور مجھے کچھ دیں گے، اب آ رہا ہے. اشراف نفس، ایسا اشراف نفس کہ نہ ملنے پر نفس کو تکلیف ہو، نہ ملنے پر اگر تکلیف نہ ہو، اور ایکسپیکٹیشن تھا مگر نہ ملنے پر تکلیف نہ ہو، یہ تو علم ہوتا ہے، ایک علم، وہ اشراف نفس نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب کے یہاں گئے اور مفتی صاحب نے دعوت بھی کھلائی اور ساتھ میں ہدیہ بھی دیا. دوسرے سال پھر گئے، پھر وہی ہوا. تیسرے سال پھر گئے، پھر وہی ہوا. اب 8-10 سال تک ایسا ہوتا رہے گا تو جب 11ویں سال جائیں گے تو ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ مفتی صاحب دعوت بھی کھلائیں گے اور دعوت کھلانے کے بعد ہدیہ بھی دیں گے؟ تو کیا اشراف نفس ہو گئے؟ اب لینا جائز نہیں ہے؟ نہیں. دیکھنا یہ ہے، یہ تو علم ہے، یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، یہ پچھلے تجربے کی وجہ سے ایسا خیال ہے، نیچرل خیال کہ ضرور دیں گے. اب اگر مفتی صاحب نے 11ویں مرتبہ نہیں دیا اور واپسی میں دل میں تکلیف ہوئی کہ یار اس مرتبہ ہدیہ تو دیا ہی نہیں، تو سمجھو کہ اشراف تھا. اور اگر تکلیف نہیں تو یہ اشراف نہیں ہے. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ اشکال پیش کیا کہ مولانا اشرف علی، کچھ ہمارے مرید، کچھ تعلق والے، کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ معمولات ہوتے ہیں، جب بھی ان کے یہاں جاتے ہیں وہ ہدیہ دیتے ہیں، تو جب ان کے یہاں جاتے ہیں تو دل میں پتہ چلتا ہی ہے کہ یہ تو دیں گے، تو یہ اشراف نفس نہیں ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت اشراف نفس ہے یا نہیں، اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جبکہ نہ ملے، نہ ملے اور دل کو تکلیف ہو تو اشراف نفس، اور تکلیف نہ ہو تو اشراف نفس نہیں. یہ ایک علمی بات بیچ میں آ گئی، علمی نقطہ. ایکسپیکٹیشن نہ ہو. لینے میں کوئی شرعی مفسدہ نہ ہو
کہ اس سے اگر لوں گا اور کل یہ میرے پاس کچھ کام کرانے کے لیے آئے گا تو شرم میں غلط کام کرنا پڑے گا. ہے نا, مدرسے کا محتمم ہے, باپ ہدیہ لے آیا, پھر ہدیہ لے آیا, پھر ہدیہ لے آیا, پھر ہدیہ لے آیا, پھر ہدیہ لے آیا. اب بچے کا اخراج کرنے کا موقع آیا تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ فون کر کے کیسے کہوں کہ اپنے بیٹے کو لے جاؤ. تو مفسدہ تو نہیں ہے, یہ ایسا شخص تو نہیں کہ اس سے میں دب جاؤں گا ہدیے کی وجہ سے. یہ سوچنا پڑے گا, مفتی ہے, قاضی ہے, ان کے لیے سب احکام ہیں کہ ہدایا قاضی بننے کے بعد کوئی ہدیہ دینا شروع کر دے تو میں پہلے تو نہیں دیتے تھے, اب کیوں دینا شروع کر دیا؟ ہم تو آپ کو پہلے سے پہچانتے ہیں, بچہ مدرسے میں داخل ہوا اس سے پہلے تو کبھی ہدیہ نہیں دیا, پر اب جب بھی آتے ہیں تو تھیلا لے کر آتے ہیں, یہ کیوں؟ یہ سب سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی اس سے مفسدہ تو نہیں ہوگا. اگر کوئی دینی مفسدہ نہ ہو اور آپ بھی صرف اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ یہ محبت سے دے رہا ہے, میں بھی محبت سے لے لوں, اس سے اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا, اس کا دل خوش ہوگا, اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی, محبت بڑھے گی, جو کہ ایک مطلوب چیز ہے. تو ایسا لینے میں کوئی حرج نہیں. تو حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو حضرت جو ہے وہ بہت محبت سے اور جھکاؤ کے ساتھ قبول فرما لیتے تھے تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے, مگر کوئی دوسرا مفسدہ نہ ہو, کوئی دوسرا مفسدہ نہ ہو. پھر یہ کہ ایک مقام اصلاح میں بیٹھا ہوا ہے مسند مشیخت پر, تو کبھی کبھی اصلاح کی خاطر بھی اسے منع کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں کہ آتا رہے اور لیتا رہے اور حلمی مسجد کا نعرہ لگاتا رہے اور انتظار ہی میں رہے کہ کچھ آوے. کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. یہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں, ہمارے یہاں ایسا نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اکبر علی, اشرف علی اور اکبر علی. اکبر علی جو ہے وہ دنیاوی لائن میں گئے, حضرت جو ہے دینی لائن میں گئے. اکبر علی کا انکم بھی اچھا تھا, پیسے بھی آتے جاتے تھے, کاروباری آدمی, اچھی نوکری, اچھا کاروبار. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بھائی جان, میں ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کو اتنی رقم دینا چاہتا ہوں ہدیتاً. مثلا ہر مہینے کی تیسری تاریخ کو 100 روپیہ دے دیا کروں گا. حضرت نے فرمایا نا, نہیں, دیکھو بھائی سگے نا, تو آپ دوسروں سے بھی تو لیتے ہیں, مجھ سے منع کرتے ہیں کہ جس طرح دوسرے دیتے ہیں اسی طرح آپ بھی دیجیے, آپ کو کس نے روکا؟ دوسرے کس طرح دیتے ہیں؟ کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ دیتا ہے, وہی جو ہفتے میں ایک مرتبہ دے رہا ہے کبھی 3 مہینے کے بعد آتا ہے, کبھی سال تک کچھ نہیں, کبھی آج بھی دیا کل بھی دیا. جیسے ہدیے ایک دوسرے کو آپس میں دوست احباب کی دینے کی عادتیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ ہر مہینے کی تیسری تاریخ کو 100 روپیے, کیونکہ ایسا کوئی نہیں کرتا. دوسرے اس طرح کرتے ہیں کہ جب جی میں آیا پیش کرتے ہیں. تو آپ بھی ایسا کیجیے, بھائی کو کہا. کیوں؟ دیکھو ہمارے حضرات جو ہیں وہ لینے والے نہیں تھے کہ لیتے رہے نا, بھائی کیوں ایسا کیوں؟ تو کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں میرا دل مال میں مشغول رہے گا, میرا نقصان یہ ہوگا, مال میں مشغول رہے گا. کیسے؟ پہلی تاریخ سے دل مشغول ہو جائے گا کہ 3 دن کے بعد آنے والے ہیں 100 روپیے, 2 دن کے بعد آنے والے ہیں 100 روپیے, کل آنے والے ہیں 100 روپیے, اور تیسری تاریخ کو آپ اگر کسی وجہ سے نہ پہنچا سکے وہ آئے نہیں, وہ 100 روپیے آئے نہیں, وہ 100 روپیے آئے نہیں. تو تاریخ سے پہلے بھی مشغول دل مال میں اور تاریخ کے بعد بھی, یہ میرا ایک نقصان ہوا. تو میرا نقصان تو یہ ہوا کہ میرا دل جو ہے وہ مال میں مشغول, اور تمہارا نقصان کیا ہے؟ تمہارا نقصان یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہاری نیت یہ ہے کہ میں زندگی بھر ہر مہینے دوں گا, کل آپ کی محبت میرے لیے کم ہو جائے کسی وجہ سے اور آپ کا دل یہ کہے کہ اب مجھے نہیں دینا ہے, آپ رک نہیں سکیں گے اس لیے کہ بھائی کا تعلق ہے. یہ سب قرآن اور حدیث کی اور روحانیت کی اور تزکیہ کی برکت ہے کہ ایسا عالی دماغ اللہ عطا فرماتے ہیں. رک نہیں سکیں گے بھائی ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے مالی سرکمسٹانسز بگڑ جاوے اور دل تو چاہے مگر ہے ہی نہیں 100 روپے. اب مجھ سے تمہارا وعدہ ہو چکا ہے, اب تم منہ چھپاؤ گے, آنا جانا بند ہو جائے گا تو دینی نقصان ہوگا. اس لیے آزاد جب جی میں آئے پیش کرو, جب جی میں آئے پیش کرو, جی میں نہ آئے مت پیش کرو. اور میں بھی آزاد, آپ بھی آزاد. آپ جب جی میں آئے پیش کرو, میں جب جی میں آئے گا قبول کروں گا. اگر تیسری تاریخ کا ہمارا وعدہ ہو جائے اور مجھے قبول نہ کرنا ہو تو کسی مہینے. یہ جو ہدایا ہے, ہدایا ہدیہ لینا دینا, اس کے احکام ہیں. یہ جو مشائخ بزرگان دین ہمارے اصل میں ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ یہ لوگوں کے ہدیوں پہ پلتے ہیں اور یہ بیٹھ کر کے لیتے ہی رہتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مشائخ کے دلوں پر کبھی کبھی تو بہت بوجھ ہوتا ہے, مگر صرف اس لیے لیتے ہیں کہ سنت ہے, اس لیے لیتے ہیں کہ یہ شخص جو آیا ہوا ہے شاید کوئی دینی مفسدہ نہیں لگ رہا ہے اور مخلص لگ رہا ہے, اگر ہم نے یہ لے لیا تو شاید قرب ہو جاوے اور قرب ہونے کی وجہ سے کوئی دینی فائدہ ہو جاوے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی دینی ضرورت کے لیے ان کو 500 روپے کی ضرورت پڑتی ہے, تو ادھر سے کوئی 100 لے کر آ گیا, ادھر سے کوئی 50 لے کر آ گیا, ادھر سے کوئی 30 لے کر آ گیا, اور گنا تو دیکھا کہ 500 ہی ہے. تو توکل کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ پہنچاتے ہیں, تو جیسے ہمیں دکان کے ذریعے اللہ پہنچاتے ہیں. بھائی کسی کی روزی میراث کے مال سے آتی ہے, کبھی گفٹ سے تو اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں ان کا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ مجھے جس وقت جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانہ مجھے کسی طرح بھی پہنچا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا, اور پھر فرمایا مجلس ہی میں کہ مجھے اس وقت 10 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ حضرات میں سے کوئی حرکت نہ کرے اور آپ بیٹھ کر تماشا دیکھو. کہا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ میں سے کوئی کچھ نہ کرو, بیٹھے رہو آپ. اب 10 روپے تھے, 5 روپے تھے, 50 روپے وہ مجھے یاد نہیں ہے, مگر ہم مثال لے لیتے ہیں 10 روپے کی. کہا کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ انتظام فرماتے ہیں. حضرت کا انکم کوئی نہیں تھا, نہ کوئی تجارت نہ کچھ, اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتے تھے, آ کر وہ دے جاتا تھا. اور اصول ضابطے سے لیتے تھے, بہت اصول اور ضابطے, ورنہ لکھ پتی ہو جاتے. بہت اصول ضابطے, عجیب عجیب واقعات تھے حضرت کے. تو فرمایا کہ جب مجھے اللہ ضرورت پوری. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض مشائخ کے یہاں کہ ہدایا ودایا بھی آ رہے ہیں مگر اچانک ہی جیب میں برکت ہو جاتی ہے. ان کو خود کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے پاس جیب میں 50 ہے یا 75 ہے یا 100 ہے یا 1000 ہے. جب وہ ہاتھ اندر ڈالتے ہیں تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی نکل آتے ہیں. اللہ محتاج نہیں رکھتا, محتاج نہیں رکھتا اللہ. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے مزے میں ہیں, کپڑے بھی عمدہ ہے, کھاتے پیتے بھی ہیں اور بہت چاہنے والے ہیں, مگر اندر فاقہ چل رہا ہوتا ہے, مگر وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے. ایسے بھی حالات آتے ہیں, اس لیے کہ ان کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا تو اللہ سے تعلق ہے. محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو, اس حالت میں بھی وہ راضی ہے. وہ تو اصل میں ہمیں اندر کے حالات معلوم نہیں ہوتے نا, اس لیے ہمیں ایسا سمجھتے. پھر یہ کہ ہدایا آتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنوں کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں. کوئی یتیم ہوتا ہے, کوئی محتاج ہوتا ہے, کوئی بیوہ ہے, تو آتے ہیں تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں ان کا, یہ میرے پاس آئے اپنا احتیاج لے کر, میں ان کا تعاون کرنا چاہتا تھا, میں تو مالدار آدمی نہیں ہوں. یہ جو ہدایا اچانک آ گئے اسی وقت, پہلے تو اتنے نہیں آئے, یہ ان کے لیے آئے, اللہ نے بھیجے ہیں, میں لے لوں. پھر کبھی یہ خیال آتا ہے کہ سارے اصول ضابطے کے مطابق یہ رقم آ رہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, سبب یہ بن رہا ہے مگر اللہ کی طرف سے. اب اس کو ٹھکرانا یہ گویا اللہ کی نعمت کے سامنے اعراض کرنا ہے کہ نا آئی ایم انڈیپینڈنٹ آف یو, اس سے نہیں لے لو بھائی, ضرورت نہیں ہوگی تو کہیں اور خرچ کر دیں گے. جو بھی ہدیہ آتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی وہ 500 پاؤنڈ آئے تو اس میں سے کم 5 پاؤنڈ اپنی ضرورت کے لیے, اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نکال لی, اور 495 کسی اور جگہ خرچ کر دیے. اپنے اوپر کیوں خرچ کیے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ میں نے تمہیں کچھ دیا, اور جیسے ہم کسی کے یہاں کھیر بھیجے اور وہ پورا کا پورا بول کسی اور کے یہاں بھیج دے, اور ہمیں پتا چلے گا تو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ مگر اس نے کچھ کھایا اور پھر کسی کو دیا تو خوشی ہوگی کہ چلو بھائی 2 چمچ تو انہوں نے کھائے. یہ عجیب عجیب سوچ ان کی ہوتی ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت, مجھے جب بھی ضرورت پڑ دی اللہ انتظام فرماتے ہیں. اس وقت مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے, آپ میں سے کوئی حرکت نہ کرے, بیٹھے رہے یہی اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں, تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور حضرت تک آگے پہنچے, خیر خیریت, کیسے آنا ہوا, کیا نہیں, جو بھی وہاں حضرت سوالات پوچھتے تھے وہ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ پیش کیجیے. تو اس نے 20 روپیے حضرت کے سامنے یوں کر کے رکھے, دو ہاتھ میں ادب سے 20 روپیے. تو حضرت نے اس میں سے 10 روپیے لے لیے اور فرمایا کہ مجھے اس وقت 10 ہی کی ضرورت ہے. 10 لے لیے اور باقی 10 کا کہا کہ شکریہ, جزاک اللہ. بھئی 10 کی ضرورت تھی, اللہ نے 20 بھیج دیے, تو 20 لے لیتے تو کیا حرج تھا, ہے نا؟ کبھی بغیر ضرورت کے بھی ہدیہ آتا ہے اور صحیح آدمی سے آتا ہے تو لے لیتے ہیں. تو یہ بات جو سمجھدار لوگ تھے ان کے ذہن میں آئی کہ ضرورت 10 کی تھی, اللہ نے 20 بھیجے تو 20 لے لیتے, 10 لیے ہیں کوئی خاص بات ہے, خاص بات ہے. تو جیسے ہی مجلس برخاست ہوئی تو ایک سمجھدار آدمی تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر سائڈ پر لے گیا اور کہا کہ سچ سچ بتا, بات کیا ہے؟ تو کہا بات تو کوئی نہیں ہے, حضرت کی خدمت میں 20 پیش کی, حضرت نے 10 لیے. کہا کہ نیت کی بات کر, نیت کی بات کر. تو کہا کہ گھر سے جب نکلا تو حضرت کی خدمت میں 10 روپیے کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے نکلا تھا, یہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے تو 10 روپیے ذرا کم نظر آتے ہیں. تو کہا کہ اپنی شان کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ اور 10 ملا دیے اور 20 پیش کیے. یہ بھی حضرت پر منکشف ہو گیا کہ اس میں 10 اخلاص والے ہیں اور 10 ریا والے ہیں, تو حضرت نے بس 10 اٹھا لیے. تو بس بھائی یہ ہدایا کے بارے میں جو بات چل رہی تھی کہ وہ حافظ محمد اسحاق صاحب جو ہیں وہ فرماتے تھے, فرما رہے ہیں کہ میرے حضرت کا معمول تھا کہ جب کوئی آپ کو اللہ تعالی کی محبت و تعلق کی وجہ سے ہدیہ بھیجتا یا دیتا تو آپ اس کی بہت قدر فرماتے اور انتہائی خوشی اور محبت سے بار بار شکریہ کے الفاظ سے وصول کرتے کہ بھائی جزاک اللہ, آپ نے احسان فرمایا, شکریہ آپ نے محبت فرمائی, اور دیکھنے والے کو تاثر ملتا جیسے آپ اس کے منتظر ہوں, یعنی سامنے والے کو ایسا ہوتا کہ میں صحیح وقت پر لے کر کے آیا ہوں, حضرت کا دل بہت خوش ہو گیا ہے, ضرورت کے وقت میں لے کر کے, یعنی مقصود اس کو خوش کرنا ہوتا ہے. آج کل عام دستور کے مطابق یہ پرخلوص ہدیات کے لین دین کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, ہدیات کا لین دین کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, اور جہاں کہیں پایا بھی جائے تو ہدیہ لینے والے انتہائی بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں. ہدیہ ملتا ہے تو شکریہ تو کیا ادا کر دے, اطلاع بھی نہیں کرتے. بھائی اطلاع تو کم سے کم ادا کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کی طرف سے جو ہدیہ بھیجا گیا تھا مل گیا, شکریہ. اور حضرت نے, حضرت کا اپنا حال یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ حضرت کے اعزاز میں سے ایک صاحب کو متعلقین میں سے کچھ ہدایا بھیجتے رہتے تھے, تو متعلقین میں سے کوئی مرید ہوگا وہ حضرت کو کہتا ہوگا کہ آپ کے فلاں عزیز کو, فلاں چچا کو یہ ہدیہ میری طرف سے آپ دے دیجئے, ہوگا کوئی محبت کا تعلق. تو حضرت نے جب وہ عزیز کو دیا تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دینا, تو ٹھیک ہے شکریہ, مگر حضرت ناراض ہوئے اس پر اور حضرت نے فرمایا کہ خالی شکریہ شکریہ کیا ہوتا ہے, خود شکریہ ادا کرو اور ان سے زیادہ اچھا ہدیہ بھی بھیجو, تم بھی بھیجو, اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمہیں استطاعت دی ہے تو تمہیں بھی جواب میں اچھا ہدیہ بھیجنا چاہیے. حضرت کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے پرخلوص ہدیہ محبت پیار بھرے انداز میں شکریہ کے ساتھ قبول کرے, اور اچھا تاثر ظاہر کرنے کے لیے جواباً استطاعت کے مطابق ہدیہ بھیجے. کسی نے بھائی آپ کو 50 دیے اور آپ میں طاقت 100 دینے کی ہے تو 100 دے دو, اور کوئی بہت مالدار آدمی ہے وہ آپ کو 1000 دے دیتا ہے, اب آپ تو پہلے ہی سے کنگال ہے تو وہ 1000 دے رہا ہے تو آپ ایک چاکلیٹ کا باکس تو دے سکتے ہیں اسے, آپ اپنی, میں نے کہا نا کہ استطاعت کے مطابق. اس لیے کہ سنت کیا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو ہدیے میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے لالچ کے ساتھ کہ کچھ ملے گا کچھ ملے گا کچھ ملے گا, نہیں ایسا نہیں, دل اٹکا ہوا نہ ہو, دل اٹکا ہوا نہ ہو. ایک بزرگ سبق پڑھا رہے تھے, سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے طالب علموں سے کہا, ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ تم لوگ محنت نہیں کرتے, طالب علموں کو استاد کہے تم لوگ محنت نہیں کرتے اور کپڑوں میں کھانے میں پینے میں لگے رہتے ہو. یہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ ہے, اس وقت نام زہول ہو رہا ہے, کہ تم محنت نہیں کرتے کھانے پینے میں اور ذرا تم پر تکلیف آ جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہو, تنگی آ جاتی ہے تو پڑھنا بند کر دیتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ 3-3 دن تک ان کو کھانے کو نہیں ملتا پھر بھی پڑھنے پڑھانے کو چھوڑتے نہیں. یہ کہا. اب ایک طالب علم ہوشیار تھا, وہ سمجھ گیا کہ حضرت اپنی ہی بات کر رہے ہیں, وہ ہوشیار تھا, وہ سمجھ گیا کہ حضرت اپنی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہی بڑے بزرگ ہیں میری حضرت. تو وہ مجلس سے اٹھا, فوراً مجلس سے اٹھا, مجلس سے اٹھا اور گھر گیا, شادی شدہ تھا اور گھر سے ہانڈی لے کر آ گیا. مجلس برخاست ہو چکی تھی, حضرت کے گھر جا کر دستک دی اور کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہدیہ میرے لیے قبول کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا کہ جس وقت تو اٹھ کر گیا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ میرے سب شاگردوں میں یہ سب سے زیادہ ذہین ہے اور یہ سمجھ گیا ہے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ گھر کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے, تو میرا نفس جو ہے وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا, اور اشراف نفس کے نتیجے میں جب کوئی چیز آتی ہے اسے قبول کرنا ہدیتاً جائز نہیں ہے. 3 دن کے فاقے کے بعد بھی یہ اہتمام, اچھا ہو گیا, وہ بھی سمجھدار تھا. آج کل تو ہمارے یہاں ہدیہ لینے دینے میں مصیبت بھی بہت ہوتی ہے بھائی. گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا نا کہ کسی کو آپ کہو کہ میں ذرا مشغول ہوں, اب سینسبریز میں یہ لسٹ لے کر کے جاؤ ہمارے لیے شاپنگ کر کے آ جاؤ, اب وہ کہے گا کہ حضرت میری طرف سے ہدیہ. میں ہدیہ کیسا, یہ کیسا ہدیہ, آپ سے منگوائی ہے چیز تو آپ اس کی رقم لے لیجیے, یہ کیسا ہدیہ. ہدیہ آپ پہلے دیتے, ہدیہ بعد میں دے دینا, اتنا ہی دینا جتنا, اس سے کم دینا, اس سے زیادہ بعد میں, یہ کیسا ہدیہ, آپ سے تو منگوائے یہ کیسا ہدیہ. اب یہ لڑائی شروع ہو جائے گی. نہیں نہیں میں اخلاص سے, بھائی کون کہہ رہا ہے کہ آپ اخلاص سے نہیں دے رہے ہیں, آپ کے اخلاص پر کس نے حملہ کیا, مگر یہ ہدیہ نہیں ہے. پھر نفس کا ہر شخص کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ایک مرتبہ مفت میں آ گیا, دوسری مرتبہ مفت میں آ گیا, تیسری مرتبہ مفت میں آ گیا, عادت پڑ گئی تو ہے, نفس کے اوپر تو سب کو گرفت رکھنی پڑتی ہے. تو یہ ہے ہمارا حال. وہ تعلیم سمجھدار تھا, اس نے کہا حضرت نے کہہ دیا کہ اشراف نفس میرے لیے جائز نہیں. کہا بہت اچھی بات ہے حضرت, اشراف نفس ہے تو میں اصرار نہیں کرتا. چلا گیا, چلا گیا اور 15 منٹ کے بعد پھر آیا اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ حضرت اب تو نفس مایوس ہو چکا تھا, اب قبول فرما لیجیے. تو حضرت نے کہا کہ ہاں اب قبول کر لوں گا. دیکھو یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید, اس زمانے میں پیری مریدی بہت اعلیٰ درجے کی تھی, صحبتیں بہت اعلیٰ درجے کی, طلب بہت اعلیٰ درجے کی, ادھر بھی ادھر بھی دونوں طرف, ادھر صحبت بہت اعلیٰ ادھر طلب بہت اعلیٰ, تو ایک عام آدمی میں بھی اتنا فہم پیدا ہو جاتا تھا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا گنوار, پر گنوار آیا اور حضرت کو جبر کر کے اس نے وہ مرید ہوا. اب گنوار تو جو کچھ بھی ہو کر لیتا ہے, مرید کیا تو حضرت نے اسے مرید کیا اور کہا کہ توبہ کی میں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے, اور جب حضرت فارغ ہو گئے تو کہا کہ آپ نے افیون سے تو توبہ کرائی نہیں, اوپیم میں کھاتا ہوں اس سے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے کیا وجہ کہ تو افیوم کھاتا ہے, چل کر توبہ کر کے افیون سے بھی نہیں. کہا کہ اچھا کتنی کھاتا ہے بتا, وہ جیب میں لے کر ہی آیا تھا, تو جیب میں سے اس نے افیون نکالی اور اس کی وہ گولی بنائی اور کہا کہ اتنا روزانہ کھاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں سے آدھا کھا لیا کر, یہ ایسا نہیں کہ آدھا جائز تھا مگر ایک دم چھڑانا. کہا کہ اس میں سے ابھی آدھا کھا لیا کر اور ایک مہینے کے بعد پھر بتانا. تو کہا کہ حضرت جب توبہ کی ہے تو کیا پاؤ سے اور کیا آدھے سے اور کیا پونے سے, بس پوری ہی سے میں توبہ کر رہا ہوں. دیکھو فہم, صحبت کیسی اعلیٰ ہوگی اور یہ گھر سے اصلاح کی کیسی طلب لے کر آیا ہوگا. توبہ کر لی, غور سے سننا واقعہ, توبہ کر لی اور ایک مہینے کے بعد پھر آیا اور ایک مہینے کے بعد پھر آیا اور اس نے کچھ چمنیاں نکالی, اس زمانے کی شلنگز وغیرہ جو ہوگی, اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تو غریب آدمی ہے تو ہی اسے استعمال کر. تو اس نے کہا کہ نہ یہ تو آپ ہی کے لیے. کہا کیوں؟ تو کہا کہ افیون سے میں نے توبہ کر لی تو تھوڑے دنوں تک تو نفس نے افیون کی طرف مجھے بہت. ایک بات میرے بھائیو یاد رکھو, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جیسے بڑے بڑے لوگوں نے ایک بات کہی ہے کہ افضل الجہاد جہاد النفس, سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے. اور یہ نفس جو ہے ایسا ہمارے اوپر سوار ہو جاتا ہے, سوار ہو جاتا ہے کہ سوار ہو کر ہم سے ایسا کام کروا لیتا ہے کہ عزت دنیا میں بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے, آخرت میں بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے. اس عزت کی حفاظت کے لیے نفس کی مخالفت کرنا سیکھو. یہ کی ہے نفس کی مخالفت, اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق جو حاصل کرنا چاہتا ہے کی کیا ہے اس کے لیے مجاہدہ. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کی مخالفت. پر اتنے پر بس نہیں کرتا وہ, وہ غلط کام کرواتا ہے نفس, غلط کام کروا کے ذلیل کرتا ہے سب کے سامنے, اور اندر سے پھر اور چھیڑتا رہتا ہے کہ ایسا بھی اب تو کر, ایسا بھی اب تو کر, ایسا بھی اب تو کر. کسی طالب علم کو آپ کمرے سے نکال دو یاد نہیں کرتا اس لیے, تو نفس اسے کہے گا کہ کل بھی یاد مت کرنا, پرسوں بھی یاد مت کرنا. دیکھو ذلت پہ ذلت لاتا ہے, اس کی مخالفت کرو. یہ جو برائی کی طرف ہے اس کی مخالفت. تو اس نے کہا کہ نفس مجھے افیون کی طرف بہت لے گیا مگر کنٹرول کیا میں نے, اس لیے کہ وہ طلب لے کر آیا تھا, حضرت کی دعائیں اور توجہات بھی تھی. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا شان تھی حضرت کی. تو کہا کہ جب نفس نے دیکھا, غور سے سننا کہ وہ دیکھو کتنا ہوشیار ہو گیا ایک صحبت میں, نفس کے بارے میں کتنا ہوشیار ہو گیا. کہا کہ جب نفس نے دیکھا کہ مجھے افیون کی لذت تو ملنے والی ہے نہیں, تو وہ دوسری لذت کو اب تلاش کرنے لگا. نفس کو تو لذت چاہیے, تو کہا کہ وہ اس بات میں لذت حاصل کرنے لگا کہ چل بہت اچھا ہوا کہ افیون کھانا چھوڑ دیا, تو مہینے کے اخیر میں اتنی چونیاں تو بچے گی. تو کہا کہ وہ چونیوں کے جمع ہونے کی لذت لینا اس نے شروع کر دیا, یعنی افیون کی لذت نہیں تو پیسے جمع ہونے کی لذت. تو کہا میں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ نالائی نہ تجھے افیون کی لذت دوں گا نہ چونی ہوگی، نہ تجھے افیون دوں گا نہ چونی، چونی جتنی بچے گی وہ شیخ کی خدمت میں ہدیہ ہوگی. تو کہ حضرت لینا ہی پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ نفس شرارت کر رہا ہے. پتہ نہیں بات اصل میں وہ، ہاں تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک حافظ جی آئے، تو حضرت نے فرمایا کہ حافظ جی آئیے کھانے پر. یہ جو ہدیے تحفے ہمارے یہاں دعوت وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے، دعوت وغیرہ پہلے میرے بچپن کا مجھے معلوم ہے کہ کسی کے دوست احباب تعلق رشتے دار دوست ان کے یہاں ایسا کوئی سوچتا نہیں تھا کہ کھانے کے وقت میں جا رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی. یہ ساری جو فارمیلٹیز ہے وہ اب آ گئی ہے. اور وہاں کیا ہوتا تھا کہ کھانے کے وقت پر چلے گئے، اس کے یہاں وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ ساتھ میں. اب بیٹھ گئے اور دونوں نے آدھا آدھا کر کے کھانا کھا لیا. اگر اس کو ایسا نظر آئے کہ نہیں بیٹھنے جیسا نہیں ہے، کھانا کم ہے، تو وہ منع کر دیتا تھا. اور کبھی کبھی سامنے والا بھی دیکھتا تھا کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، اس کو بٹھاؤں گا تو وہ اکیلا ہی کھاتا رہتا تھا. یعنی بالکل بے تکلفی. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ، نام اس وقت زول، وہ ہمارے دوسرے بزرگ کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے ہیں کہ جب وہ کھانے کے وقت میں پہنچتے تھے تو کہتے تھے کہ گزشتہ کل کا کھرچا، کھرچا کا مطلب وہ دیگ میں جو نیچے جو پوپڑے رہ جاتے ہیں نا، وہ کھرچا. تو کہ گزشتہ رات کا کھرچا موجود ہے تو کھانے پر وہی چلے گا یا نیا پکوانوں، ایسا پوچھتے تھے. ان کو اگر خواہش ہوتی تو کہتے تھے کہ نہیں نہیں نیا پکوالو، یعنی ادھر بھی بے تکلفی نیا پکوالو. اور اگر ان کو جلدی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ نہیں وہ رات والا ہی چلے گا. یہ اب یہ بے تکلفیاں ساری ختم ہو گئی. تو کہا کہ حافظ جی آ جاؤ کھانے پر. تو حافظ جی کھڑے کھڑے جو آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. اب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ مرید کو میں نے کہا کہ میرے ساتھ کھانے پر بیٹھ جا، یہ مراقب ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد مراقبہ کر کے اس نے آستین چڑھا کے ہاتھ دھونا شروع کیا تو کہا حافظ جی اب کھانا تو بعد میں کھائیو، پہلے یہ بتاؤ کہ آنکھیں بند کر کے کیا کر رہے تھے. تو کہا کہ حضرت کچھ دنوں سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے پر بھوک نے مجھے بیتاب کر دیا. بیتاب کر دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اپنے شیخ کے پاس چلا جا، اس لیے کہ جب بھی تو اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو تیرے دل کو اور کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. بیتابی تھی، اس بھوک کو بھولنے کے لیے گھر سے نکلا کہ شیخ کی مجلس میں جاؤں گا، شیخ کے چہرے کو دیکھوں گا تو سکون مجھے ملے گا. یہاں آیا تو آپ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ کھانے پر بیٹھ جا. تو آنکھیں بند کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ گھر سے نکلا تھا تو نیت صرف آپ کی زیارت کی تھی یا کہیں یہ نیت بھی چھپی ہوئی تھی کہ شاید حضرت کے یہاں کوئی ناشتہ پانی مل جائے. محاسبہ کیا میں نے کہ نفس کا دخل تو نہیں تھا. تو کہا کہ جب میں نے محاسبہ کیا، مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ نہ، جب نکلا تھا تو ایک ہی نیت تھی. تو کہا میرے لیے اس کھانے میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں، جگہ میں بیٹھ گیا. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے فرمایا کہ کچھ وقت سے فاقہ ہے کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ دو دن سے. دو دن سے فاقے والا آدمی دسترخوان پر ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا تو اسراف نفس لے کر کے تو نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے اور یہ جو آداب ہیں ان سارے آداب کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. یہ بزرگوں کی زندگیاں جو ہے وہ مزکا ہو چکے تھے تو ان کی سمجھ بالکل سیدھی. تو ایک ہوتا ہے علم، اور علم کے ساتھ فہم، علم کے ساتھ فہم. یہ عالم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. تو ایک تو ہے فقیہ کا معنی مفتی، جورسٹ، بہت مسائل جاننے والا. دوسرا فقیہ کا معنی کہ دین کو صحیح سمجھنا، دین کو صحیح سمجھنا. تو یہ حضرات جو ہیں دل ان کا اللہ سے جڑ گیا تھا، اللہ سے تعلق، مجھے آپ سے تعلق ہو جائے تو میں آپ کی ہر بات کو اچھی طرح سمجھ پاؤں گا، اور تعلق نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. تو تعلق، ان کو اللہ سے تعلق تھا تو اللہ کی ہر بات ان کو ہر موقع پر سمجھ میں آ جاتی تھی، ہر تقاضا ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا. اسی لیے دل پر ہمیں محنت کرنی ہے، دل کی اصلاح کرنی ہے، اور جو احکام ہم سیکھتے ہیں ان یہ احکام ہماری زندگی میں آ جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دعا کر لیجئے پھر ہمارا یہ اعلان سن لیجئے کل کا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اے ارحم الراحمین, رحم کا, کرم کا, یسر و سہولت کا, عفو و عافیت کا, فضل و عنایت کا, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمنے کی, دوسروں کو جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین, علم بھی عطا فرما, فقہ بھی عطا فرما, فہم بھی عطا فرما, حکمت بھی عطا فرما. اے ارحم الراحمین, ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین, نفس کے شرور سے, نفس کے مقائد سے, شیطان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, ہم سب کو ہمارے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین, ان کی جو جو امیدیں ہم سے وابستہ ہیں, ان امیدوں کو پورا کرنے والا بنا. اس کے لیے الہ العالمین جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ان کے لیے ہمیں نجات کا ذریعہ بنا, صدقہ جاریہ بنا. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں. ہمارے آئندہ کل کے قرآن کی نسبت پر جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, الہ العالمین اس کو بہت زیادہ کامیاب بنا, بہت زیادہ کامیاب بنا, بہت زیادہ کامیاب بنا. لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دے. قرآن سے وابستگی کا ذریعہ بنا, قرآن سے محبت کا ذریعہ بنا, قرآنی تعلیمات اور قرآنی محبت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, قرآنی برکات کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. الہ العالمین, جن جن طلباء کا جس جس طریق سے اور جس جس لائن سے آئندہ کل قرآن ختم ہو رہا ہے, الہ العالمین ان سب کو بے انتہا قبول فرما. انہیں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے, جن جن حضرات نے, جن جن ماؤں نے, بہنوں نے ان کے پیچھے محنتیں کی ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے ارحم الراحمین, ہم میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے, مکتب میں, دارالعلوم میں کچھ نہ کچھ الہ العالمین ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے. اس میں الہ العالمین ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہے. وہ اگر بچپن میں ہماری فکر نہ فرماتے, مکتب میں ہمیں داخل نہ کرتے, اور ہمارے بڑا ہونے کے بعد مدرسے میں نہ بھیجتے, ہمارے اساتذہ ہمیں محبت سے نہ پڑھاتے, مدرسہ کھولنے والے اور منتظمین اگر ہمارے لیے انتظام نہ کرتے, تو یہ ارحم الراحمین ہم علوم شرعیہ سے اور تیرے تقاضوں سے بالکل ہی ناواقف ہوتے. الہ العالمین, جو کچھ مسجد میں آنے کی, کچھ تیرے بارے میں بات چیت کرنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے, سننے کی توفیق ملتی ہے, آخرت کی فکر کی توفیق ملتی ہے, یہ اس ہماری مکتب کی تعلیم کی برکت کی وجہ سے ہے. اے ارحم الراحمین, ہمارے علم میں اور اضافہ فرما. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں الہ العالمین, عمل کر کے علم پر عمل کر کے حقیقی معنی میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین. آئندہ کل دور دور سے جو حضرات جمعائیں بہنیں آ رہی ہیں الہ العالمین عافیت کے ساتھ ان کو یہاں پہنچا دے الہ العالمین, بحسن و خوبی جلسے کے انتظام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے, ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے حفاظت فرما, بدناظرین کی نظر سے, حاسدوں کے حسد سے, مفسدین کے فساد سے اس کی حفاظت فرما الہ العالمین. اسے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, برکتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, شر کے دور ہونے کا ذریعہ بنا, ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, ضلالت کے مٹنے کا ذریعہ بنا, گمراہی کے مٹنے کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین. اسلامک دعوی اکیڈمی کہ جتنے کام اس وقت ہو رہے ہیں اور تیری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں ان میں اور برکتیں عطا فرما, جو کام تیری مرضی کے خلاف ہے الہ العالمین اس میں تیری مرضی کے خلاف کیا ہو رہا ہے وہ سمجھنے کی ہم سب کام کرنے والوں کو توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین جتنے منصوبے ہیں اور جن منصوبوں میں الہ العالمین ہمارے دماغ اور ذہن معوف ہیں اور ہمیں صحیح سمت نظر نہیں آ رہی ہے الہ العالمین تو ہی ہماری مدد فرما, تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور اس ادارے کو پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کے لیے قبول فرما الہ العالمین. یہاں جتنے لوگ آتے ہیں الہ العالمین جو وابستہ رہتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں سے لوگ اس سے وابستہ ہیں جو یہاں آتے ہیں آ نہیں سکتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے الہ العالمین کسی کو بھی محروم نہ فرما. اور الہ العالمین اس باغ کو تا قیام قیامت صدا پھلتا اور پھولتا رہے الہ العالمین ایسے اسباب تو مہیا فرما الہ العالمین, ہم سب کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین.